عنایت شیخ بردل غمزدہ سالک، یہ اشعار میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں، اور ان اشعار کے متعلق میرے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے ہیں، احقر جب حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو بعض حالات کی وجہ سے نہایت شکستہ دل تھا، میرے مرشد سراپا محبت و رحمت فدا ہو روحی و ابی و امی نے غایت کرم سے احقر کی تصدی کے لیے یہ اشعار فرمائے، جس سے احقر کو حیات نو عطا ہوئی، اور بے شک حضرت اقدس رحمت اللہ علیہ نے روز اول سے لمحہ بلمحہ ساعتن فساعتن ایسے الطاف و کرم فرمائے ہیں کہ احقر کا ہر بنے مو زبان شکر بن کر بھی حق شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت والا کے بے پایا کرم کے صدقے میں حضرت اقدس کی ذات گرامی احقر کے لیے مجموعہ سلطنت ہفت قلیم اور مجموعہ لذات کائنات ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ احقر کے دم آخر تک حضرت والا کا سایہ لطف و کرم احقر کے سر پر قائم رکھے۔ خلق کا مارا دنیا کا دھتکارا، خلق کا مارا دنیا کا دھتکارا، اپنی قسمت سے جو ہو ہر حال تمہارا، اپنی قسمت سے جو ہو ہر حال تمہارا، خلق کا مارا دنیا کا دھتکارا، اپنی قسمت سے جو ہو ہر حال تمہارا۔ جن لوگوں کو جگہ یہ خالی رکھی ہے ان کا قصور ہے، چل دو اگلی سب میں، مسجد کے اندر اگلی سب میں کود پھاند کر جانا منع ہے، لیکن جب آگے جگہ خالی ہو تو آدمی کیا کرے پھر؟ ایسے لوگوں کو قصور ہے کہ ان کو ایک لگا ہو رہا مگر لگانا نہیں، ورنہ فٹ جاؤ ہے منہ کے اندر لے لوں کیا؟ خلق کا مارا ہوا دنیا کا دھتکارا ہوا، اپنی قسمت سے جو ہر حال تمہارا ہوا، جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و کرگ سے، جس کا دل زخمی ہو یا عشق ضرب سے، جس کے دل کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و کرگ سے، جس کا دل زخمی ہو یا عشق ضرب سے، جس کی رسوائی کے خنداں ساری خلق بھی، اور وہ اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی، جس کی رسوائی کے خنداں ساری خلق بھی، اور وہ اپنے کیے پر جس کو بے حد خلق بھی، اس کو لینے کے لیے ہے تیرا کرم، اس کی رسوائی کبھی رکھے گئے اکثر درم، اس کو لے لے کے لیے ہے میرا سے کرم، اس کی رسوائی کبھی رکھے گئے اکثر درم، میرا دل اس پر دل پر کرے گا وہ کرم، بھول جائے گا سے ساری دنیا کے ستم، میرا دل بھرے دل پر کرے گا وہ کرم، بھول جائے گا سے ساری دنیا کے ستم، خلق کا مارا ہوا دنیا کا سکارا، خلق کا مارا ہوا دنیا کا سکارا، قسمت سے جو ہر حال تمہارا۔ جس کے دن کٹتے نہ ہو دنیا کے درد و غرب سے، جس کا دل زخمی ہو یا عشق کی ضرب سے، جس کی رسوائی سے خطا ساری خلق بھی، اور اپنے کیے پر اس کو بے خلق بھی، اس کو لے لے کے لیے ہے کرن، اس کی رسوائی کا بھی رکھے گئے اثر کرن، میرا دل سفر دل پر کرے گا وہ کرن، بھول جائے گا جسے ساری دنیا کے ستم، بھول جائے گا جسے ساری دنیا کے ستم۔ رسالہ تبلیغ دین، مؤلفہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی۔ آج اس میں سے آٹھویں اصل نخوت یعنی غرور اور تکبر کے بیان میں ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کا بہت برا ٹھکانہ ہے، کبریائی خاص میری چادر ہے، بس جو شخص بھی اس میں شریک ہونا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ جو لوگ باوجود صاحب عزت و مال ہونے کے تواضع کرتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو مبارک ہو کہ ان کے بڑے درجے ہیں، ان کی دنیا میں بھی عزت بڑھتی ہے اور آخرت میں بھی۔ تکبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو صفات کمالیہ میں دوسروں سے زیادہ سمجھے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کا اپنے متعلق ایسا خیال ہوتا ہے تو نفس پھول جاتا ہے اور پھر اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مثلا راستے میں چلتے وقت دوسروں سے آگے قدم رکھنا، مجلس میں صدر مقام یا عزت کی جگہ بیٹھنا، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یا اگر کوئی سلام کرنے میں پیش قدمی نہ کرے تو اس پر ناراض ہونا، کوئی اگر تعظیم نہ کرے تو ناراض ہونا، یعنی قلب کو ناگوار گزرے، اگر نصیحت کرے تو ناک بھوں چڑھانا، یعنی حق بات کو تسلیم نہ کرنا، حق بات معلوم ہونے پر بھی اس کو نہ ماننا، اور عوام الناس کو ایسی نگاہ سے دیکھنا جس طرح حقیر چیزوں کو دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ منہا۔ چونکہ تکبر بڑی بڑی خباثتوں کا مجموعہ ہے، اس لیے جہنم کا پورا ذخیرہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اول کبریائی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص اور اس کی شان کو زیبا ہے، پس انسان ضعیف البنیان، جس کو دوسرے کا اختیار تو درکنار، اپنے ہی نفس کا اختیار نہیں، اس صفت الہی میں ساتھی ہونے کی کس طرح جرت کر سکتا ہے؟ اور چونکہ متکبر شخص باوجود اس ذلت اور ضعف کے حق تعالیٰ کی شرکت چاہتا ہے اور اس صفت کمالیہ میں اس کے ساتھ منازعات یعنی جھگڑا کرتا ہے، اس لیے پرلے درجے کا احمق اور خبیث النفس سمجھا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ تکبر کے سبب حق بات کے انکار کی نوبت آتی ہے، جس سے دینی سعادت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور متکبر اللہ کی مخلوق کو بنظر حقارت دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار ہے۔ کان لگا کر سنو، ایک بزرگ کی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو اپنی طاعت میں چھپا رکھا ہے، لہذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو، کیا خبر ہے کہ اس کی رضامندی اسی میں چھپی ہوئی ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اور غصے کو معصیت میں چھپا اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی اور غصے کو معصیت میں چھپا دیا ہے، بس کسی معصیت کو کسی ہی ذرا سی چاہے کتنی ذرا سی کیوں نہ ہو کبھی معمولی نہ سمجھو، کیا خبر ہے شاید اسی میں ان کی ناراضگی اور غصہ چھپا ہوا ہو۔ اسی طرح اپنی ولایت و قرب کو اپنے بندوں میں مخفی رکھا ہے، لہذا کسی بندے کو کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو کبھی حقیر نہ سمجھو، کیا خبر کہ شاید یہی بندہ اللہ کا ولی ہو، کسی عمل میں اس کی رضامندی ہو، جس کا ظہور اس کے انتقال کے وقت دفتن ہو جائے۔ تکبر نفس کوئی تکبر نفس کوئی پسندیدہ وصف حاصل نہیں کرنے دیتا. تکبر کرنے والا شخص تواضع سے محروم رہتا ہے. حسد اور غصے کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا. ریاکاری کا ترک اور نرمی کا برتاؤ اس کو دشوار ہوتا ہے. کسی مسلمان بھائی کی خیر خواہی اس سے ہو ہی نہیں سکتی. غرض اپنی عظمت اور بڑائی کے غرور میں مست اور بہما صفت موصوف ہونے کے خیال باطل میں ناصح کی نصیحت سے مستغنی اور نفس امارہ کی اصلاح سے بالکل محروم رہتا ہے. جب تک یہ بدخصلت دفع نہ ہو جائے آئندہ بھی اس کی اصلاح کی توقع نظر نہیں آتی. لہذا اس کے علاج میں جلدی کرنی چاہیے. اول تو یہی سوچنا چاہیے کہ ہماری حقیقت اور اصلیت کیا ہے. ظاہر ہے کہ ابتدا تو نجس اور ناپاک منی کا قطرہ ہے اور انتہائی مردار لوتھڑا اور کیڑے مکوڑوں کی غذا ہے. اب رہی متوسط حالت کہ جس کا نام زندگی اور حیات دنیا ہے, سو اس کی حالت یہ ہے کہ منو نجاست پیٹ میں بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر, کہ انسان کے محض معدوم شے تھا اور اس قابل ہی نہ تھا کہ ذکر و بیان میں آ سکے. اس کے بعد مٹی بنا, پھر نطفہ ہوا, پھر مضغہ گوشت بنا. نہ کان تھے, نہ آنکھ اور نہ حیات و طاقت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا, مگر اس پر بھی بیسیوں امراض کا ہر وقت نشانہ بنا ہوا ہے. بھوک پیاس کا محتاج جدا ہے اور ذرا سی تکلیف میں بیکار ہو کر بیٹھ جاتا ہے. کسی شے کا علم چاہتا ہے مگر نہیں ہو سکتا. نفع حاصل کرنا چاہتا ہے مگر نقصان ہو جاتا ہے. کوئی لحظہ موت سے امن نہیں. اللہ جانے کس وقت بیمار ہو جائے, کس وقت عقل چھن جائے, کس وقت کوئی عضو بیکار ہو جائے اور کس وقت روح پرواز کر جائے. پھر انجام کار موت کا شکار اور اس کے بعد تنگ و تاریک گھاٹیوں کا سامنا ہونا ہے. حساب کتاب حشر و نشر پیش آنے ہیں. جنت دوزخ میں دائمی زندگی کا فیصلہ اور شہنشاہی فرمان کا صادر ہونا. بھلا تم ہی بتاؤ کہ ایسے گرفتار مصیبت اور ذلیل و ناکارہ غلام کو زبردست قدرت والے جبار و قہار شہنشاہ کی ہمسری کا خیال کیوں کر زیبا ہو سکتا ہے. جس شخص کی یہ حالت ہو اگر نجاست اس کے ہاتھ کو لگے تو تین تین مرتبہ دھوئے اور پھر اسی نجاست کو ہر وقت پیٹ میں لیے پھرے, اس کو تکبر کرنا کسی طرح زیب نہیں دیتا. عموماً چار باتوں میں انسان کو تکبر ہوتا ہے, علم, تقوی, حسب و نصب اور مال اور جمال. کیونکہ ہر ایک کا علاج علیحدہ ہے لہذا ہم ہر مضمون کو مفصل جدا جدا بیان کرتے ہیں. اول علم. علماء تکبر سے بہت کم خالی ہوتے ہیں کیونکہ علم کے برابر کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے. لہذا اس کو حاصل کر کے دو خیال پیدا ہوتے ہیں. اول یہ کہ ہمارے برابر اللہ کے ہاں دوسروں کا رتبہ نہیں ہے, یعنی ہمارا علم زیادہ ہے. دوسرے یہ کہ لوگوں پر ہماری تعظیم واجب اور ضروری ہے, پس اگر لوگ تواضع کے ساتھ پیش نہ آئیں تو ان کو تعجب ہوا کرتا ہے. اور متکبر کا علم جہل مرکب ہے. پہلا تکبر دینی تکبر ہے, دوسرا تکبر دنیاوی تکبر ہے. ایسے عالم کو جاہل کہنا چاہیے کیونکہ علم کا منشا تو یہ تھا کہ انسان اپنے شریر نفس کی حقیقت اور پروردگار جل جلالہ کی عظمت کو معلوم کرتا اور سمجھتا کہ خاتمے کا اعتبار ہے اور اس کا حال کسی کو معلوم نہیں. پس جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے ہو تو گویا وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمے کے اندیشے سے بے خوف. اور یہ بڑی معصیت ہے کیونکہ جاہل شخص اگر کسی گناہ کے ارتکاب میں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے معذور سمجھا جائے تو کچھ عجب نہیں, مگر عالم چونکہ جان بوجھ کر معصیت کر رہا ہے اس لیے وہ معذور نہیں ہو سکتا. چنانچہ سب جانتے ہیں کہ قانون دان شخص کا جرم لوگوں کے جرم سے بڑا ہوا ہوتا ہے. پس تعجب ہے کہ عالم ہو کر جاہل بن گیا اور باوجود اس کے اپنی جہالت سے بے خبر ہے. اسی کا نام جہل مرکب ہے. یاد رکھو کہ جس علم سے تکبر پیدا ہو وہ علم جہل سے بھی بدتر ہے, کیونکہ حقیقی علم انسان کو جتنا بھی زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر اس کا خوف اور خشیت بڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے متبع مسلمانوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن پاک پڑھیں گے مگر وہ ان کی زبان پہ ہی رہے گا, حلق سے نیچے نہ اترے گا اور نہ قلب تک اس کا اثر پہنچے گا. لوگوں سے کہیں گے کہ ہم قاری ہیں, ہم عالم ہیں, ہمارے برابر دوسرا نہیں. سن لو کہ یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ سلف صالحین کے حالات دیکھو، ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں امام بنے اور سلام پھیر کر کہنے لگے کہ صاحبو اپنے لیے کوئی دوسرا امام تلاش کر لو، یا علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لیا کرو، میں امامت کے لائق نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت میرے نفس میں یہ خطرہ آیا کہ چونکہ میرے برابر ساری جماعت میں کوئی شخص نہ تھا، خطرہ مانے وسوسہ، چونکہ میرے برابر ساری جماعت میں کوئی شخص نہ تھا لہذا مجھ کو امام تجویز کیا گیا۔ یاد رکھو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس کا خاتمہ بخیر ہی ہو جائے، اور کیسا ہی جاہل نہ ہو، یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا انجام بخیر نہ ہو اور بری حالت میں ہو۔ جب عالم ہو کر اتنا سمجھتے ہو تو پھر تکبر کس بنا پر کرتے ہو؟ کیا علم پر عمل کرنا تم پر فرض نہیں ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن عالم لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں اس کے گرد گھومتی ہوں گی جس طرح چکی کے گرد گدا گھوما ہے یا کولو کا بیل چکر لگاتا ہے۔ لوگ تعجب کے ساتھ پوچھیں گے کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ کہے گا کہ میں اپنے علم پر عمل نہ کرتا تھا مگر اپنی خبر بھی نہ لیتا تھا۔ اللہم فضل مانے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بلعام بعور، یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک عالم تھا، اس کو جو بڑا زبردست عالم تھا اس کتے کی مثل فرمایا ہے جو زبان باہر نکال دے، اور علماء یہود کو گدا فرما دیا ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، اور یہ اسی لیے کہ وہ شہوت نفسانی میں گرفتار تھے، تکبر کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود غافل تھے۔ بس ان واقعات اور احادیث میں خوب غور کرو گے تو تکبر انشاءاللہ جاتا رہے گا، اور اس پر بھی نہ جائے تو سمجھو کہ بے فائدہ علوم یعنی منطق و فلسفہ اور مناظرہ وغیرہ کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہنے کا ثمرہ ہے، اور یہ اپنی خباثت باطنی کا اثر ہے کہ اس کی وجہ سے دوا نفع نہیں دیتی بلکہ الٹا ضرر یعنی نقصان بڑھاتی ہے، بس ان کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے حفاظت فرمائے، پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہر رذیلہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ مناجات مقبول میں اس کے لیے دعا بھی ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجئے، اور مجھ کو میری نگاہوں میں گرا دیجئے اور لوگوں کی نگاہوں میں باعزت کر دیجئے۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہونا مطلوب نہیں ہے بلکہ اپنی نگاہوں میں ذلیل ہو اور لوگوں میں عزت ہو، ستاری ہو اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، الیک رب فحببنی وفی نفسی لک فضللنی وفی اعین الناس فعظمنی ومن سیء الاخلاق فجنبنی، ان کو یاد کر لینا چاہیے اور دعا کو مانگنا چاہیے، دل کے ساتھ مانگنا چاہیے دعا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، دنیا ملعون ہے اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، مگر ذکر الہی اور وہ اعمال جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور علم دین کے عالم اور علم سیکھنے والے۔ تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لعنت کا مفہوم اور معنی اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کے ہیں، پس دنیا ملعون ہے کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو چیزیں ذکر سے قریب کرنے والی ہیں، مثلا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اور صلحاء اور اعمال صالحہ کا ذکر کرنا، اور دنیا کی بے ثباتی وغیرہ کا، اور بقدر ضرورت معاش کے حاصل کرنے میں مصروف ہونا، اسی طرح دین سیکھنے والے اور سکھانے والے بھی مستثنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ذکر حق اور مقدمات ذکر حق مستثنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ آپ سے ملنے آئے اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آئے تو آپ اپنی جگہ سے ذرا سا کھسک جائیں، چاہے مجلس میں گنجائش ہو، یہ بھی سنت ہے اور اس میں اس آنے والے کا اکرام ہے۔ کہیں اگر صرف تین آدمی ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کانا پھوسی کی اجازت نہیں، کہ خواہ مخواہ اس کا دل شبہات کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا، اور مسلمان بھائی کو رنجیدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے مکان پر جانا ہو تو اس سے اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے. جب جمائی آوے تو سنت ہے کہ اس کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کریں، اور اگر منہ کوشش کے باوجود بند نہ رکھ سکے تو بائیں ہاتھ کی پشت کو منہ پر رکھ لے اور ہا ہا کی آواز نہ نکالے، کہ یہ حدیث شریف میں ممنوع ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولات میں سے کماہ، جس کو بعض ککر متا اور بعض سانپ کی چھتری کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کماہ مشابہ من کے ہے، یعنی جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، یعنی جیسے وہ مفت کی چیز اور کثیر المنفعت تھی ایسے ہی ہے، اور اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے، مگر استعمال سے پہلے طبیب سے پوچھ لے، اور اس کی بہت سی قسمیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے بغیر پوچھے کوئی دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم عذب الكفرة والكتاب والأهل الكتاب والمشركين، اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.